بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صلوات ہمارے اس نو مجالس کے سلسلے کی یہ چھٹی مجلس ہے. مجالس کا عنوان ہدایت الہی کی بنیادیں, اور جو آیات قرآنی مہنے انتخاب کی وہ سورہ بقرہ کی پہلی پانچ آیتیں, جس کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا. گزشتہ پانچ مجالس کا سرسری خلاصہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں. پہلی دو مجالس میں ہم نے بعنوان مقدمہ قرآن, جو سورہ فاتحہ ہے, جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے, سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے, سات وہ آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. تو پہلی دو مجالس میں گفتگو اس بات سے شروع ہوئی تھی کہ شروع ہو رہا ہے قرآن, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے, کہ اللہ کی رحمت سبب بنی تمام خلقت کا, اور وہ رحمت جو آج ہم کو اپنے میں نظر آتی ہے وہ اس کی ابتدائی رحمت کا نتیجہ ہے. جب انسان کی روح بلند ہوتی جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ ایمان لے آئے رسول اور مومنین اس بات پر کہ جو نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے, تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے وہ الفاظ اللہ کے ہیں, لیکن روح جو بلند ہوئی ہے پہلے رسول کی روح اور ساتھ میں مومنین کی روح اس بات کی قائل اور قابل ہے کہ وہ اللہ میں تمام خوبیوں کو دیکھے. تو رحمت الہی کا سب سے بڑا فیض یہ ہو رہا ہے انسان پر بذریعہ رسول, کہ ہم اللہ کی خوبیوں کو پہچاننے لگے ہیں, نہ فقط پہچاننے لگے ہیں بلکہ اسے کامل سمجھنے لگے ہیں. اس لیے ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں. الحمدللہ کا مطلب تمام تعریفیں, تمام تعریفیں کا مطلب تمام خوبیاں. ہر خوبی جب اللہ کے پاس ہم دیکھ رہے ہیں تو خود بخود ہم سے جو مربوط سب سے قریب والی خوبی ہے وہ ہے رب العالمین ہونا. جب اللہ سب خوبیاں رکھتا ہے تو فقط میرا رب نہیں ہوگا, تمام کائنات کا رب ہوگا. تو وہ رب العالمین کی بات ہم کہہ رہے ہیں, الفاظ اللہ دے رہا ہے, کیفیت ہماری ہے. تو اللہ ہماری کیفیت کو بیان کر رہا ہے, کیوں کہ ہم نے ایمان لایا وہ جو اللہ نے رسول پر نازل کیا, اور رسول نے بھی ایمان لایا, کہ جیسے میں نے آیت پڑھی تھی. آگے بڑھتے بڑھتے اسی چیز کو ہم نے سمجھایا, یہ کہہ کر کہ جب اللہ رحمان اور رحیم ہے اور الحمدللہ رب العالمین ہے, تو دوبارہ جب اب رب کے ساتھ ہم کو اب طاقت آ گئی، ہم نے رحمت خدا کی بنیاد پر اپنی خلقت سمجھی اور خدا کے اندر تمام تعریفوں کو دیکھا اور اس کی ہم نے حمد کی اور نتیجتاً ہم اس کو رب العالمین سمجھنے لگے۔ اب سوال یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب رب ہے اور طاقت ہم کو دیا ہے، تربیت کی ہے، ہم کو قوت عطا کی ہے، تو وہ قوت کو ہم لے کے آگے کیسے بڑھیں گے؟ پھر یہاں ہم کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں الرحمن الرحیم، یہ دوبارہ والا الرحمن اور رحیم یہ ہماری رحمت کے ساتھ حرکت ہے، پہلا والا الرحمن اور رحیم الخلقت والی رحمت ہے۔ تو اب ہم دو مرحلوں پر، خلقت کے مرحلے میں اور حرکت کے مرحلے میں، جو خلقت میں رحمت دیکھے اور حرکت میں رحمت نہ دیکھ سکے اس میں کمزوری آنے لگتی ہے۔ تو جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم حرکت میں رحمت رکھنا چاہیے الرحمن الرحیم، تو اگر ہم یہ رحمت کو کیری فارورڈ کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، جو اللہ سے ہم کو ملی ہے بذریعہ رحمت للعالمین ہم کو ملی ہے، تو ہم یہ رحمت کو آگے بڑھاتے وقت اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم خیر کی طرف جائیں گے اور قیامت کی یاد خیر کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ایگزام کے رزلٹ کا نتیجہ اس آدمی کو کہ جس نے امتحان بڑا اچھا لکھا ہے اس کو ہوتا ہے کہ جو فیل ہونے والا ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے، فیل ہونے والے کو نہیں ہوتا۔ تو یہ الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین کا کہنا یہ انسان کی اس کامیابی والی کیفیت کی تمنا ہے کہ جو ہم رحمت خدا کو دنیا میں پھیلائے ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ نہ پھیلائے ہوں، اس کے مقابل ٹھہر گئے ہوں، تو یقیناً یقین وہ مالک یوم الدین ہے۔ اور کیونکہ اس کو ہم مالک یوم الدین سمجھتے ہیں، ہم اس رحمت کے سلسلے سے دور ہونا نہیں چاہتے۔ تو یہ کمپریہنسو طریقے سے ہم یہاں تک آ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نکلیں آگے تو کیسے نکلیں؟ یہاں کے اوپر وہی روح، بلند روح رسول اور مومنین کی، یہ کہہ رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب تمام تعریفیں اس کے پاس ہیں، تمام اچھائیاں اس کے پاس ہیں، تو عبادت فقط اس کی ہوگی، اور جب تمام قدرت اس کے پاس ہے تو مانگا بھی اسی سے جائے گا، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہو گیا۔ یہ پہلی اس کا خلاصہ۔ دوسری مجلس میں ہم نے وہاں سے بات آگے بڑھائی تھی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب جب اللہ سب کچھ ہے تو جس کے پاس سب کچھ ہے ہم اس سے سب کچھ مانگیں گے یا کچھ کچھ مانگیں گے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس سب کچھ ہے اس سے سب کچھ مانگنا چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں سب کچھ مانگنے کا آسان طریقہ جو اللہ نے خود الفاظ دے کر ہم کو سمجھایا، وہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں تو سیدھے راستے کی ہدایت فرما، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ یہ سیدھے راستے میں شرک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور سب سے نزدیک راستہ ہے جس پر اللہ کی رحمتیں ہیں، اور اس رحمت کا سلسلہ چلتے 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 انسان کو قیامت تک پہنچائے گا اور اس کو کامیابی ملے گی۔ تو اب ہم کو یہ مل جاتا ہے کہ ہم اللہ سے سب خیر مانگ رہے ہیں صراط کی دعا کر کر۔ اب جب ہم صراط کی دعا کر لیتے ہیں، تو دنیا کی ہدایت کے لیے ہم صراط کو کہاں پر سمجھیں؟ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر صراط مستقیم پر کوئی ہوتا ہے تو وہ یقیناً ہمارے رحمتوں اور نعمتوں کا مستحق ہوتا ہے، اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، وہاں پر آتا ہے کہ ہمیں ان کے راستے پر ہدایت کر جس پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہوں۔ قرآن کی اور آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پانچ کیٹیگریز ہیں، انبیاء، رسول، صدیقین، شہداء، صالحین، تو ان کی کیٹیگری میں ہم کو لا دیں۔ رسول ہو نہیں سکتے، نبی ہو نہیں سکتے، بچ گیا، صدیقین، شہداء، صالح، تو کیٹیگری میں ہم کو لانے والی بات ہوئی ان پر جس کی تیری نعمتیں ہیں، انعمت علیہم ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نہیں اس راستے کو اپنائیں گے تو اس کا دوسرا رخ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ کہ جو مغضوب علیہم ہیں۔ مغضوب علیہم کے سلسلے میں ہم نے کہا تھا کہ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں کہ جس کے پاس طاقت تو ہے، سمجھ تو ہے، قدرت تو ہے، لیکن نہ خود ہدایت پاتے ہیں اور نہ ہی وہ ہدایت کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ کیپیبل لوگ ہیں، پوٹینشیل ان کا اسٹرانگ ہے، لیکن اپنی پوٹینشیل کو وہ اللہ کے راستے سے ہٹا کر، صراط مستقیم سے ہٹا کر اپنی نفس پرستی میں کرتے ہیں، اور وہ نفس پرستی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ مغضوب علیہم ہیں۔ اس میں جو کیٹیگری آئے گی، کفار بمانے عموم یا نہیں، تو مشرکین، منافقین، ملحدین، یہ پوری کیٹیگری مغضوب علیہم بن جاتی ہے، مالک ان میں سے ہم کو نہ رکھنا. والضالین، یہ ضالین وہ لوگ ہیں کہ جس کے پاس اتنا زیادہ پوٹینشیل نہیں ہے لیکن مغضوب علیہم کی قدرت اور ان کی پروگرامنگ کے تحت آ جاتے ہیں اور اپنے راستے کو کھو دیتے ہیں، وہ گمراہ نہیں کرتے گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ سورہ ہم بعنوان مقدمہ اس لیے کہ تمام کی تمام باتیں جو قرآن میں بعد میں آئی ہیں وہ پوری کی پوری اسی عنوان کو روشن کرتی ہیں. مقدمہ ہے جو قرآن میں پوری کتاب میں موجود ہے، اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے. صلوات بھیجے مر محمد. یہ دو مجالس کا خلاصہ، تیسری چوتھی اور پانچویں مجالس میں میں نے شروع کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. الف لام میم جو حروف مقطعہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی کہ یہ وہ حروف ہیں کہ جس کے ذریعے سے تمام قرآن کو لکھا گیا ہے، کہ جس طریقے سے انسان کو اللہ نے مٹی سے خلق کیا، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَكُم مِّن تُرَاب، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، تو وہی مٹی جس سے ہم کوزہ بنا لیتے ہیں پیالہ بنا لیتے ہیں اسی مٹی سے انسان نے اللہ نے انسان کو بنا دیا. تو جس طریقے سے الف بے تے سے ہے اس سے ہم کچھ بھی لکھتے ہیں، بیکار شاعری عربوں نے لکھی تھی، اس وہ چیز جو تم الف بے تے سے کرتے ہو، جس طریقے سے ہم نے مٹی سے انسان بنا دیا ہم نے ان حروف سے قرآن بنا دیا. ہم چیلنج کرتے ہیں کہ جن اور انس اگر مل جائیں تو اس کو نہیں لا سکتے. تو یہ حروف مقطعہ ہیں، سیپریٹڈ حروف ہیں، جو حروف تہجی جو ملا کے پڑھے جانے والے ہیں حروف ان سے الگ ہیں. اور اس پر جو روایتیں ہمارے پاس ملتی ہیں وہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو ابتدائی الگ الگ ہم نے الفابیٹ ذکر کیا ہے، یہ قرآن انہی الفابیٹ سے بنا ہے جیسا ہم مٹی سے بنے ہیں. وہ اللہ کی شان ہے کہ مٹی میں روح پھونک کر اس کو بلند کر دیتا ہے اور وہی الفابیٹس کو لے کر اس کو ایک ایسی قرآن کرتا ہے کہ جس کے اندر نور ہے. صلوات بھیجے بر محمد. آگے بڑھ رہی آیت ذالک الکتاب لا ریب فی، چوتھی منزل. یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں ہے، شک نہیں ہے. جب اللہ کی ذات میں سب خوبیاں ہیں تو وہ شک والی چیز کیسے دے گا؟ کوئی چیز جس میں شک ہو شبہ ہو وہ انسان اور کمزوری کی علامت ہوتی ہے. جو اللہ جو الحمدللہ ہے تمام خوبیوں کا مالک ہے، تمام اچھائیوں کا مالک ہے، تو وہ تمام اچھائیوں کے مالک کے پاس کہاں سے عیب آ گیا؟ ہم اگر ہمارے پاس اگر کمزوری نہیں ہے تو غلط نہیں کرتے، جہاں ہم نہیں جانتے وہاں غلط کرتے. اللہ سب کچھ جانتے ہوئے شک کیسے دے گا، ڈاؤٹ کیسے دے گا، ریب کیسے دے گا؟ تو یہ کتاب میں کسی قسم کا ریب شک ڈاؤٹ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے پاس سے آ رہی ہے کہ جو تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، اس کا علم کامل ہے، ہر شے پر علم رکھتا ہے. جس طریقے سے جناب موسیٰ سے فرعون جب پوچھتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، ربنا الذی خلق کل شیء ثم ھدا، میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو خلق کیا اور پھر اس کی ہدایت کی. تو ہدایت میں جیسے خلقت میں عیب نہیں ہے، ہدایت میں بھی عیب نہیں ہے. نہ تو خلقت میں عیب ہے نہ ہدایت میں ریب ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. خدا للمتقین، پانچویں منلس، الذین یؤمنون بالغیب. یہ کل کی مجلس کا عنوان تھا کہ ہم آگے جیسے بڑھتے گئے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. دو لیول پر ہدایت ہوتی ہے بلکہ تین، ایک تو فطری ہدایت ہے اور ایک ہدایت ہوتی ہے جو عام ناس کے لیول پہ ہے. قرآن کہتا ہے ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے اے رسول ہم نے تمہیں بھیجا تاکہ عالمین پر تم نذیر بن کر رہو، قیامت سے ڈرانے والے بن کر جاؤ. تو عموم ہے پیغام، انا ارسلنا کا کافتن للناس، اے رسول ہم نے تمہیں تمام لوگوں کے لیے بھیجا. یہ ایک مرحلہ، پہلا مرحلہ فطرت کا، دوسرا مرحلہ ہدایت ناس کے لیے ہے، عام ہے. لیکن ناس میں جو لوگ کوشش پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتے ہیں اور تقوی کی منزلوں کو پانا چاہتے ہیں وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. پہلی والی ہدایت فقط راستہ روشن کرتی ہے، یہ دوسری متقین والی ہدایت پوری طریقے سے منزل تک پہنچاتی ہے. یہ ایصال الی المطلوب ہے. پہلے والی ہدایت جو ناس تک محدود ہے یہ راستہ بتاتی ہے، اراط الطریق ہے، راستے کو روشن کرتی ہے. لیکن یہ والی ہدایت ہدل للمتقین، وہ عالی ہدایت، یہ ایسی ہدایت ہے کہ جو آپ کو آخر تک پہنچائے گی، کامیابی دلائے گی. تو یہ ہدایت کے لیے کیا کیا چاہیے، یہ ہمارا عنوان ہے. ہدایت الہی کی بنیادیں، یہ متقین کی ہدایت جو ہو رہی ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. کل ہی کی مجلس میں پہلی صفت پر گفتگو کی گئی تھی، الذین یؤمنون بالغیب. یہ سب سے بنیادی فاؤنڈیشن ہے ہدایت الہی کا، کہ سب سے پہلی بنیاد ہے کہ جو ڈیفرنشیٹ کرتی ہے ایک مومن کو ایک متقی کو. کیا ہوتا ہے متقی کا پہلا لیول؟ وہ سٹارٹ لیتا ہے غائب پر ایمان لانے سے. وہ غائب پر ایمان لاتا ہے، غائب ہر وہ چیز ہے کہ جو انسان کو ظاہری حس سے نظر نہیں آتی، نہ دیکھی جا سکتی ہے، نہ سنی جا سکتی ہے، نہ محسوس کی جا سکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ اللہ جس کی ہم اتنی تعریف کر رہے ہیں، ہم نے کہہ دیا شروع حمد میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، تو یہ ہمارے آنکھوں میں آئے گا، سمائے گا، ہمارے لیے میسر ہوگا کہ ہم اس کو چھو سکیں، ہم اس کو دیکھ سکیں، اس سے ہم سامنے روبرو گفتگو کر سکیں، یا ہر وہ چیز جو محدود کی جائے اس میں تمام خوبیاں نہیں ہو سکتی. اور اسی عنوان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں آج کی گفتگو شروع کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیس کمثلہ شے، اس جیسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. جب اس جیسی کوئی چیز ہو نہیں سکتی تو ایک ادنا انسان کی نظر کے دائرے میں کیسے آ جائے گا رب، حس کے دائرے میں کیسے آ جائے گا رب. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو سمجھ سکتی ہے کہ ہمارے سے ہٹ کر ایک ایسا وجود ہے کہ جس میں تمام خوبیاں ہیں لیکن وہ ظاہر نہیں ہے، وہ ظاہر نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اب جب اس جیسا کوئی نہیں ہوگا تو اب اس کی صفت ہوگی تو کیسے ہوگی؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. آیت قرآنی، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور وہ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے. یہ کیفیت والا مادی نہیں ہو سکتا اور مادہ اس کو سمجھ نہیں سکتا، نہ وہ ایکس رے میں آئے گا، نہ کوئی دوربین سے دیکھا جائے گا. جس طریقے سے فرعون نے کہا ہے حامان میرے لیے ایک اونچی عمارت بنانا، ایک ٹاور بنانا، شاید کہ میں آسمان میں جا کے موسیٰ کے رب کو دیکھ لوں. اور موسیٰ کا جواب یہ تھا کہ دیکھو میرا تو رب وہ ہے کہ جو اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے اور اس کو ہدایت دی ہے. یہ ایک سطح الگ ہے، وہ ایک سطح الگ ہے. ہم نے کل اشارہ کیا تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز دیکھ لیجئے، بڑی سے بڑی چیز دیکھ لیجئے، ایسٹرونومیکل لیول پر چلے جائیے یا سب ایٹومک لیول پر آ جائیے، اللہ کی شان دکھتے رہتی ہے. اس لیے اس کی جو خوبی ہے وہ کہیں پر نظر نہیں آ سکتی. مولا پہلے خطبے میں نہج البلاغہ کے فرماتے ہیں، یہ ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے بغیر اس کا حصہ بنے، یہ ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے بغیر اس کا حصہ بنے، ہر چیز سے جدا ہوتا ہے بغیر اس سے خالی ہوئے. یہ خوبی ہے. اگر مادہ ہوتا تو اگر کوئی چیز میں چلا جاتا تو اس کا حصہ بن جاتا, نکل جاتا تو اس سے دور ہو جاتا. اللہ کی خوبی ہے کہ وہ ہر چیز کے ساتھ ہے مگر اس کا حصہ نہیں ہے, ہر چیز سے الگ ہے لیکن وہ چیز اس سے دور نہیں ہے. اس لیے کہتا ہے میں تمہاری شہرک سے زیادہ تم سے قریب ہوں, میں جانتا ہوں وہ چیز جو سر ہے اور جو چھپی ہوئی ہے اس سے زیادہ ہے, اخفا ہے. یہ پوری خوبیوں کا مالک اگر ہم کو اپنی روح کی کوششوں کے ذریعے سے حاصل ہو جاتا ہے تب جا کے انسان انسان بننے کے لیول پر آتا ہے, وہاں سے تقوی کا سفر شروع ہوتا ہے. صلوات بھیجے بھر محمد والے محمد. انسان کا تقوی کا سفر انسان کی روح سے شروع ہوتا ہے. بدن تو جانوروں کو بھی ہے, بدن تو ہم کو بھی ہے. بہت سے جانور ایسے ہیں کہ جو ہم سے بہت زیادہ طاقتور بدن رکھتے ہیں, ہم بہت مختصر ہیں ان کے مقابل میں, بہت ہی مختصر ہیں. وہ چیز ہے کیا جو ہم کو ممتاز کرتی ہے؟ وہ چیز فقط اور فقط ہماری روح ہے کہ جو اللہ نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, اور میں نے اپنی روح کو اس میں پھونک دیا, اور فرشتوں سے حکم دیا کہ جب میں یہ روح پھونک دوں تو تم سجدریز ہو جانا, تم سجدریز ہو جانا. آیت قرآنی, سجدریز کس پر ہونا, کب ہونا؟ یہ بدن انسانی نہیں ہے. جب جب ہم یہ غلطی کر لیتے ہیں کہ ہمارا یہ بدن سب کچھ ہے تو اس کو پالنے میں لگ جاتے ہیں جبکہ یہ انسٹرومنٹ ہے, اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اسی عنوان سے اب جب اپنے بدن کو بعنوان انسٹرومنٹ انسان دیکھنے لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ایک تو بدن جیسی چیز ہے اور دوسرے اس کا دماغ ہے, اس کا برین ہے, جس میں ہر وہ چیز کو, توجہ کا محتاج ہوں, حاصل کر کر سٹور کرنے اور انالائز کرنے کی قدرت ہے. اب اس روح میں کیسی طاقت ہے, اب آپ دیکھتے رہیے. ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے جو ایمان لاتے ہیں کہہ پر, غائب پر. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان فقط غائب پر ایمان لانے کے بنا ہے یا ظاہر اور باطن دونوں کی طرف اشارہ کر سکتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے یعلمون ظاہر الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون, وہ لوگ جو اللہ والے نہیں ہوتے, وہ لوگ جو متقی نہیں ہوتے, وہ لوگ جو مومن نہیں ہوتے, ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے جانتے ہیں یہ دنیا کی ظاہری زندگی کو لیکن وہ آخرت کے بارے میں لا علمی کا شکار ہیں. تو وہ کیسا ہے کہ جو ظاہر تو جان لے لیکن باطن کو نہ جان سکے, غائب کو نہ جان سکے. سبب یہ ہے کہ انسان اپنے دماغ میں جو چیز بھرتا ہے اس کی خواہشات کے مطابق اگر بھرتا جاتا ہے تو اس کی خواہشات خدا بن کے ظہور کرتی ہیں. توجہ کا محتاج ہوں, اس کی خواہشات جو اس نے دماغ میں دیکھ کر, لمس کر کر, حس کر کر, سن کر, اور پھر اس کو دماغ میں گھما گھما کر, یہ جب خواہشات کو بڑھاتا جاتا ہے بڑھاتا جاتا ہے بڑھاتا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کا ذہن پورا خواہشات کا مرکز بن جاتا ہے. اے رسول, کیا تم نے اسے نہیں دیکھا؟ اتخذ الہہ ہوا. ہاں, دیکھو رسول, کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا کہ جو اپنی ہوائے نفس کو اپنا خدا سمجھ بیٹھا اور ہم نے اس کو علم کی بنیاد پر گمراہ کیا. توجہ کا محتاج ہوں. فَأَزَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, ارے مالک یہ تو نے کیا کر دیا، یہ علم کی بنیاد پر کیوں کر دیا؟ کہا کہ اس نے علم ہی جو اکٹھا کیا تھا وہ پورے کا پورا مادی تھا، پورے کا پورا شہوتوں سے بھرا ہوا تھا، جب شہوتوں کا یلغار اس کے ذہن پر ہوا تو اس کی روح میں وہ را میٹیریل نہیں تھا جس کو لے کر روح بلند ہو سکتی تھی، اپنی نفس کو خدا سمجھ بیٹھا اور اپنی اور اپنے ساتھیوں کی سب کی تباہی کا اور یہ کائنات کی تباہی کا سبب بنا، اس لیے کہ میری رحمت کا مستحق نہیں ہو سکا۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ میری رحمت کا مستحق نہیں ہوا، تو یہ دماغ اب آپ دیکھتے جائیے کہ کس قسم کا دماغ ہے، ہم اس میں کیا بھرتے ہیں، اس کا بہت بہت بڑا رول ہوتا ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ہم برا کرتے جائیں گے تو کچھ ہوگا نہیں، کچھ ہوگا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ دماغ جو ہم کو دیا گیا ہے یہ دو چیزیں کرتا ہے، ایک تو انفارمیشن گیدر کرتا ہے، سٹور کرتا ہے، اور پھر اس کی انالیسس کا سبب بنتا جاتا ہے۔ اگر آپ خود کو بچا کر رکھیں، جوانوں سے خطاب ہے، اگر آپ خود کو بچا کر رکھیں، دماغ میں فقط وہی چیز جانے دیں کہ جس کو روح استعمال کرے گی، اور وہ چیز جانے نہ دیں کہ جو روح کے استعمال کی نہیں ہے، تو اب بتائیے دماغ میں آپ کیا کیا لے جائیں گے۔ دماغ ایسی چیز ہے، آپ چاہے ہاتھ سے کچھ پکڑ لیں، جو چاہے پکڑ لیں، تسبیح پکڑ لیں، مصلی پکڑ لیں، شراب کا گلاس پکڑ لیں، پیالہ پکڑ لیں، جو چاہے آپ پکڑ لیں، اسی طریقے سے آپ اپنے دماغ میں جو چاہے لے جائیں، برائی لے جائیں، بدکاری لے جائیں، اور اس سے لذتیں لیں، اور وہ لذتیں سونے کی حالت میں بھی آپ پر غالب آ جائیں، جو آپ کے سب کانشیس کو ریفلیکٹ کرتی ہیں، آپ کے داخل کو ریفلیکٹ کرتی ہیں یا نہیں، پاک کرتے جائیں اپنے دماغ کو ان چیزوں سے، اور وہ چیزوں میں انویسٹ کرتے جائیں جس کو دماغ رکھ کر روح کو آفر کر سکتا ہے۔ تو جو دماغ اللہ کے لیے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، پہلے دماغ پاک ہوتا ہے، اللہ کا اس پہ دماغ پر اس نے خود سے تسلط دے دیا ہے، خود اپنے دماغ پر اللہ کو تسلط دے دیا ہے۔ جب اللہ کو اپنے دماغ پر تسلط دیا، دوسرے مرحلے پر ہم دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ پر بھی اللہ ہی کا تسلط ہو گیا، خیبر کا در اکھاڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ قوت بدنی سے نہیں بلکہ قوت ربانی سے کہا۔ ربانی کی قوت کہاں سے آئی؟ دماغ کو اپنے اللہ کے حوالے کیا۔ تسلط الہی جب دماغ پر ہوتا ہے تو بدن کے ہر حصے پر ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد وما رمیتا اذ رمیتا کی آیت آتی ہے، وہ ید اللہ فوق ایدیم کی آیت آتی ہے، جہاں پہ رسول کو کہا جاتا ہے رسول تمہارا ہاتھ جب بیعت کے لیے آگے بڑھا تو وہ تمہارا نہیں تھا، ہمارا تھا، تم نے جب پھینکا کوئی چیز کو وہ تم نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے دونوں جگہ پر، رسول کو لے لیں، علی کو لے لیں، دونوں جگہ پر تسلط دماغ پر خدا کا ہوا۔ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ نفخت فیہ من روحی کہا تھا، نفخت فیہ من روحی کہا تھا کہ میں نے اپنی روح پھونکی، عظمت دے رہا ہے روح انسانی کو، اسپرٹ، ہیومن اسپرٹ کو اپنے سے مربوط کر رہا ہے، اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے خلق نہیں کیا جن و انس کو مگر یہ کہ میری عبادت کریں۔ یعنی انسان کے دماغ کو کیوں خلق کیا؟ عبادت کے لیے۔ انسان کے بدن کو کیوں خلق کیا؟ عبادت کے لیے۔ ہم سمجھتے رہے کہ یہ عبادت ذمہ داری ہے، بندہ بننا ذمہ داری ہے، اگر تو ہم کو اس مقصد کے لیے خلق نہیں کرتا تو کتنا اچھا ہوتا، ہم بندر جیسے رہتے اور بندر والی زندگی سے اونچی زندگی گزارتے، بندر پھلوں کو درخت پر کود کر پاتا ہے، ہم پھلوں کو اگا کر ابال کر پکا کر کھاتے ہیں۔ ہم میں اور بندر میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ اپنی خود کی غذا پلاننگ کے ساتھ فراہم نہیں کرتا، ہم پلاننگ کے ساتھ فراہم کرتے۔ تو آگ جلانے کی قدرت ہم کو دے دیا، وہ بھی ٹھیک تھا۔ ہر وہ چیز جو ہمارے بدن کے لیے فراہم کی تھی وہ کر دیتا، لیکن یہ بندگی کی مہر ہمارے پیٹھ پر لگا کر نہ بھیجتا۔ یہ بندگی کی مہر ہماری پیٹھ پر لگا کر نہ بیچتا۔ لیکن دوسرے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو تو نے بندگی کی مہر ہماری پیٹھ پر لگا دی، اسی بندگی کی مہر کے ساتھ رسالت کی بھی مہر لگائی۔ عبدہ و رسولہ، بندگی کو قبول کرنا اور بندگی کو اپنے لیے عزت سمجھنا، یہ متقین کی علامت ہوتی ہے، یہ متقین کی علامت ہوتی ہے۔ یہاں پر سمجھ میں آتی ہے مولا کی دعا، کفا بی عزنا نکون لک عبدا، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ بن جاؤں، میں یہ تیرا بندہ ہوں، میری عزت کے لیے یہ کافی ہے۔ میں دنیا میں اور کہیں عزت ڈھونڈنے کے لیے نہیں جاتا، مجھ کو جب گردن پر رسی ڈال کر مکے کی گلیوں میں میرے بچوں کے سامنے کھینچا جاتا ہے تو مجھے تجھے یاد کرنے میں مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ جب نہیں ہوں کہ فقط جب میں مرحب اور انتر کو پچھاڑتا ہوں، جب میں عمر ابن عبدوت کو ختم کرتا ہوں، میں تیرا بندہ وہاں پر بھی ہوں جہاں کے اوپر مجھ پر ظلم کیا جاتا ہے، اسی عنوان سے فستو و رب الکعبہ مانا دینے لگتا ہے۔ یہ لیول آتا ہے کہ بندگی میں عزت محسوس کرنا، کفا بھی فخرن ان تکون لی ربا، میری اکڑ کے لیے کافی ہے، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ رہوں۔ کیوں؟ کہ تیرے پاس ہی تمام عزت ہے۔ جو ہم دنیا میں عزت ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں ہم کو کچھ نہیں ملتا، شہرت ملتی ہے۔ اور علی ایک ہی جگہ جاتے ہیں جہاں کے اوپر تمام عزت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وللہ عزت و جمیع، اللہ کے پاس تمام عزت ہے۔ جب اللہ کے پاس سب کچھ ہے، سب خوبیاں ہیں، تمام عزت اللہ کے پاس ہے تو دور کہاں جائیں؟ علی اللہ کے پاس عزت لیتے ہیں۔ کفا بھی عبدنا نکونا، کفا بھی فخرا ان تکون علی ربا، مالک میں فخر کرتا ہوں اس بات پہ کہ تو میرا رب ہے۔ وہ کیفیت میں اپنے آپ کو پوری طور پر حوالے کرنے کی خواہش، انت کما احب فاجعلنی کما تحب، تو ویسا ہے جیسے میں چاہتا ہوں، تو مجھے ویسا کر دے جیسے تو چاہتا ہے کی بات نکلتی ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے بندگی کی۔ اور اللہ دو جگہ پر بھی وہ نفخت فیہ من روحی، میں نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے خلق نہیں کیا۔ صیغہ جو استعمال ہو رہا ہے متکلم کا ہے اور واحد متکلم کا ہے، پلورل نہیں ہے، سنگولر ہے، فرسٹ پرسن ہے، سنگولر ہے۔ جب جب اللہ تعالی کوئی فعل ایسا انجام دیتا ہے جس میں کسی اور کی مداخلت نہیں ہوتی تو وہ واحد متکلم کی ضمیر استعمال کرتا ہے، میں نے بھیجا، کسی اور چیز کا دخل ہی نہیں ہے۔ تو آپ یہ دونوں آیتوں میں دیکھیں گے کہ جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہم نے نہیں، میں نے، کسی اور جگہ پر جہاں پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کسی کا واسطہ یا جبرائیل کا واسطہ، واسطہ ہوگا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، واسطہ ہے، ہم سے اتا ہے، یا فرد سے زمین ہو رہی ہے، سنگولر کی زمین ہو رہی ہے، متکلم کی، کہہ رہا ہے نفختو ما خلقتو، نہیں خلق کیا میں نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان آیاتوں کو ہم دیکھتے ہیں اور ان کو اپنے اوپر طاری کرتے ہیں تو ہمارے اور اللہ کے بیچ میں جبرائیل جیسی قوت بھی نہیں رہتی، مستقیماً ہم اللہ سے مربوط ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہر فرد ہم میں سے وہ خوبی رکھتا ہے، کیونکہ نفختوں کا بھی مزداق ہے، خلقتوں کا بھی مزداق ہے۔ صلوات بھیجے بھر محمد، یہ غائب کا سفر جو ہم بات بار کہتے ہیں، اگر اس کی اہمیت ہم کو سمجھ میں آ جائے اور کس حد تک کے وسعت ہماری شخصیت کو مل سکتی ہے، ہماری روح کس طریقے سے پاک کی جا سکتی، شرط یہ ہے کہ دماغ میں وہ نہ جائے جو نہ جانا چاہیے. کرپٹیو چیزیں، گندگی، اریانیت، پستی، نشہ، ہر وہ چیز جو آج کے جوانوں کو بلکہ بچوں کو تک مغلوب کر رکھی ہے، وہ چیزوں سے ہم کو اگر بلند زندگی چاہیے، اعلیٰ زندگی چاہیے، اللہ والی زندگی چاہیے، رسول و آل رسول والی زندگی چاہیے، تو ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ ہم انٹرنلی اپنے آپ کو پولیوٹ کرتے جائیں اور ان کے ساتھ ہو جائیں. جس کو اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان کے پاس تو اتنا بھی شائب شرک نہیں ہے. رجس سے پاک رکھنے کا مطلب صاف ہے، کوئی قسم کی روحی برائی جو کہ انسان کے سفر کو اللہ کی طرف سست بھی کرتی ہو، وہ موجود نہیں ہے. اور اگر وہ موجود ہوتی تو ہم پر حجت نہ بنتے، ہم اس سے زیادہ سستی کرتے اور کہتے کہ جب اتنے اعلیٰ لوگ، ان میں شرک کی طرف سے، چھوٹی سی شرک کی طرف سے کمزوری آ گئی، تو ہم تو بالکل اور گئے گزرے ہیں، ہم تو بالکل اپوزٹ بھی ہو جاتے ہیں تو فرق نہیں کرے گا. اس لیے ہدل المتقین کے لیے آیت ہے، تمام قرآن ہدل المتقین کے لیے. تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پھر یہی ہدایت کے لیے پاکیزگی کو ڈھونڈنا ہے نا. میں کوئی بیکار کام نہیں کرتا، پاکیزگی کو تمہاری ہدایت کے لیے کر رہا ہوں. تم کہیں وہ پاکیزگی کو اپنی ہدایت سے دور کر کر نہ دیکھنا، یہ غلطی نہ کرنا تاکہ شیطان اس کے بیچ میں حائل ہو جائے. اپنی ہدایت اور ان کی پاکیزگی کے درمیان فرق اگر کرو گے، جگہ اگر بناؤ گے، تو وہ جگہ شیطان اور شیطنت پر کرے گی اور تمہیں شیاطین من الجن اور انس کی صحبت، ان کی کمپنی پسند آنے لگے گی. اور یقیناً شیطان بڑا برا ساتھی ہے، قرآن کا یہ قول ہے، ہم خود بخود شیطان کے چنگل میں ہاتھ میں پھنس رہے ہیں. اختیار کس کا ہے، ہمارا ہے یا اس کا ہے؟ اختیار ہمارا. غلامی اللہ کی پسند نہیں آئی، آلٹرنیٹو کیا ہے؟ خواہش نفس کی غلامی، اس کا مطلب شیطان کی غلامی. اور پھر قرآن کہتا ہے عدو مبین، یہ تمہارے لیے بالکل واضح آشکار دشمن ہے. اور اللہ کون ہے؟ رحمان رحیم، رحمان رحیم، ودود، غفور، تواب، یہ سب خوبیوں کے رکھنے والے سے ہم نے ارتباط توڑ لیا مادے سے، اور اس کی کچھ مدت تک باقی رہنے والی لذتوں میں ڈوب گئے. اور پھر ہم کو یہ فخر کہ ہم اللہ والے ہیں. اللہ کہتا ہے اس قسم کے اللہ والوں کو ہم نہیں قبول کرتے. شیطان بھی اللہ والا تھا، صلوات بھیجے بر محمد. شیطان بھی اللہ والا تھا نا، کیا نہیں تھا؟ شیطان بھی اللہ والا تھا. اس نے یہ نہیں کہا تھا، اس نے کہا تھا مجھے آپ اپنی طریقے پر آپ کی عبادت کرنے چھوڑ دیجئے. کیا کہا تھا؟ وہ نہیں کہہ رہا تھا، وہ نہیں کہہ رہا تھا میں عبادت نہیں کروں گا. وہ کہہ رہا تھا مجھے اپنے طریقے پر تیری عبادت کرنے کے لیے چھوڑ دے، پھر دیکھ میں تیری کیسی عبادت کرتا ہوں. تو بتایا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کو اپنی بنیادوں پر نہیں، اللہ کی بنیادوں پر کرنا ہے. یہ غلطی نہ کر لیں کہ اللہ کی عبادت ہم اپنی بنائے ہوئے طریقوں سے کریں گے، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہوتی ہے، یہ شیطان والی عبادت ہو جاتی ہے، اور شیطان والی عبادت کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا سوائے تباہی کے۔ آیات ایک کے بعد ایک قرآن کے آپ جاتے جائیے، توجہ کرتے جائیے، دیکھتے جائیے، آپ کو ملتا جائے گا اس اینگل سے اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے کہ شیطان والی عبادت کیا ہوتی ہے، رحمان والی عبادت کیا ہوتی ہے، اخلاص کی عبادت کیا ہوتی ہے، اور اخلاص سے خالی عبادت کیا ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد والے محمد۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ جہاں پر انسان اپنی چاہتا ہے، رنگنا چاہتا ہے اپنی عبادتوں کو اپنے طور طریقوں سے، پیورٹی کا احساس کیونکہ نہیں ہے تو پیورٹی کو باقی بھی نہیں رکھے گا۔ پیورٹی کا جتنا احساس رہے گا تو پہلے سب سے عقیدے کے پوائنٹ آف ویو سے توحید صحیح ہو جائے، ایمان بالغیب اتنا پختہ ہو جائے کہ ذات الہی میں اس کے صفات میں کمال دیکھے کہ جس میں کچھ بھی کمی نہیں ہے، جو الحمدللہ ہی میں سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کے بعد اپنے روح میں وہ کمال دیکھے کہ جو اللہ نے ہم کو دی ہے، ہم نے اپنی روح خود سے نہیں بنائی، ہم نے اپنا دماغ خود سے نہیں بنایا، ہم نے اپنا بدن خود سے نہیں بنایا، یہ پورے 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 اس کے منشا کا نتیجہ ہے۔ آپ کہیں کہ اللہ ہم میں سے آپ میں سے کسی ایک کو ایک گھنٹہ دیتا اور کہتا کہ تم اپنی مرضی سے جو چاہو خلق کر لو، اپنی مرضی سے جو چاہو خلق کر لو، ہم اپنی کم علمی کے باوجود اتنا تو جانتے ہیں ہم کوئی بیکار چیز خلق نہ کرتے، موقع ملا ہے تو کوئی بیکار چیز خلق نہ کرتے، اپنی علم کی محدودیت کے حساب سے خلق کر لیتے۔ اب آپ لوگ سوچ لیں ہر آدمی کے کیا کیا خلق کرتا، مگر یہ ضرور ہے کہ کوئی بیکار چیز خلق نہیں کرتا، کسی کو کھانے کی کوئی چیز ہو تو وہ چیز کرتا، کسی کو اور کوئی، کسی کو اور کوئی، کسی کو، ہر آدمی اپنی علم کی محدودیت کے مطابق، لیکن بیکار چیز نہ ہوتی، سوچ کے کرتا، اور عقل مندی جتنی بھی اس کی ہو، علم جتنا بھی اس کا ہو، کم ہی صحیح کوئی کام کی چیز بناتا۔ اللہ تمام قدرت تمام علم رکھنے کے بعد کوئی بھی چیز بنایا ہو جو اب کام کی نہ ہو، اور پھر روح پھونک دی ایسے انسان میں کہ جس کے دماغ میں اتنی کمزوری ہو کہ وہ اللہ کی روح کو متحمل نہ ہو سکے، کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہارے میں وہ صلاحیت ہے، نارزنا لمانا تعالیٰ سماواتی والارض والجبال وابین احملنا فاشفقنا منها ملہ الانسان انہ کان ظلوما جہولا، قرآن کی آیت، ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، سماوات، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کی، تمثیل ہے، الگری ہے، سملی ہے، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو اپنی امانت کو پیش کی، کیا ہوا، سماوات والارض ابین ابین آئیں یہ ملنا، انہوں نے انکار کیا کہ امانت کو ہم حمل نہیں کریں گے، فاشفقنا منہا، اور اس سے ڈر گئے، فابینا، انہوں نے انکار کر دیا اس کو قبول کرنے سے اور ڈر گئے، فحملہ الانسان انہ کان ظلوما جہولا، لیکن یہ امانت کو انسان نے قبول کر لیا، یہ تو بہت زیادہ ظالم ہے اور بہت زیادہ جاہل ہے، ظلومن جہولا صیغہ مبالغہ ہے، یہ کیوں ہو گیا، جو اپنا اصلی روپ تھا وہ بھول گیا، جو اپنا ظاہری روپ تھا وہ قبول کر لیا، اللہ نے اس کے ظاہری روپ کو بھی بنایا تھا، اس کے باطنی روپ کو بھی بنایا تھا، کیوں کہ اللہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، اس نے ظاہری روپ کو قبول کیا، اول ہونے کے خدا کو قبول کیا، نہ خدا کے باطن ہونے کو قبول کیا، نہ خدا کے آخر ہونے کو قبول کیا، آدھا آدھا راستہ طے کیا۔ شیطان ایسے آدھوں کو پکند کرتا ہے جو مکمل ہے، جو مخلص ہے، خود قرآن کی آیت ہے کہ میں تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا، صلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ ہم پیور ہو سکتے ہیں اور پیور ہونے کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں، کوشش میں فیل ہوں گے، توبہ کریں گے، اللہ توبہ کرنے کے نتیجے میں ہمارے گناہ بخشے گا، پھر ہم کو اسی کیفیت پہ لا دے گا جو گناہ سے پہلے تھی۔ ہم جب پہلے گناہ کریں گے تو تھوڑی تکلیف ہوگی، تو توبہ تھوڑی کریں گے، اس کے بعد اگر اللہ کی توفیقات ہوئی تو ہم اور ہٹ کر وہ تھوڑا گناہ بھی نہیں کریں گے، اس کو بہت کم کر دیں گے، گناہ کم ہو جائے گا، تکلیف بڑھ جائے گی۔ حدیثوں میں ملتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے پر رحمت کرتا ہے تو گناہ کرنا اس کے لیے بہت سخت کر دیتا ہے، یعنی گناہ کے بعد کی کیفیت اس پر بڑی سخت ہو جاتی ہے۔ آدمی کوئی چیز کھا لے، اس کے نتیجے میں اس کو پتا چلے کہ اگر میں یہ کھاتا ہوں تو میری طبیعت ادھر ادھر ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے، تو ایک مرتبہ دو مرتبہ ٹرائی کیا، تیسری مرتبہ کیا کرے گا؟ نہیں کھائے گا، کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ کھانے سے میری طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ گناہ بھی ویسی ہے، اگر روح زندہ ہے، اگر روح زندہ ہے تو روح زندہ ہوگی، گناہ جائے گا اندر تو روح کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ جیسے روح کی طبیعت خراب ہوئی ایک مرتبہ دو مرتبہ، اتنی خراب ہوئی کہ روحی زندگی ہل گئی۔ جب روحی کائنات ہل گئی تو انسان نے محسوس کیا کہ میں فنا ہو رہا ہوں، میری اگر روح فنا ہو رہی ہے تو میں مردہ لاش کی طرح زندہ رہوں گا، لوگ مجھے زندہ سمجھیں گے لیکن حقیقتاً میں زندہ نہیں رہوں گا کیونکہ میری روح اب زندہ نہیں ہے۔ یہ کیفیت اگر طاری ہو جائے کہ بدن میں حیات اور روح میں حیات، یہ دونوں میں ایک قسم کا جوڑ ہو جائے، ہم بدن کی حیات کو تو جانتے ہیں لیکن روح کی حیات کو نہیں جانتے، لیکن نتیجہ ہوتا یہ ہے کہ روح کی اور بدن کی حیات ایک دوسرے سے جڑتے نہیں ہیں، بدن کی کشش ہماری روح کو کمزور کر دیتی تھی۔ الٹا اگر ہوتا کہ روح کی طاقت اگر بدن کو طاقتور کر دیتی تو کیا ہوتا؟ تو یہ روح کو زندہ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ گناہ کو کم سے کم کیا جائے، گناہ کو کم سے کم کیا جائے۔ آخر میں یہ ہوگا کہ انسان میں، جوانوں سے خطاب ہے، کیفیت یہ تاری ہو جائے گی کہ گناہ کا تصور کھلنے لگے گا۔ پاک ہوتے ہوتے دماغ، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، پاک ہوتے ہوتے دماغ گناہ کو بھی ذہن میں لانا تکلیف دہ ہو جائے گا۔ تو اگر یہ خیالات گناہ کے بھی دماغ سے نکل جائیں تو کوئی ویکیوم باقی رہتا ہے کیا دماغ میں؟ توجہ کا محتاج ہوں، کیا کوئی ویکیوم باقی رہتا ہے؟ جیسے جیسے گناہ کی قدرت اور گناہ کو سوچنے، رکھنے، سٹور کرنے، میمورائز کرنے، انالائز کرنے کی ختم ہوتے جاتی ہے، ادھر سے اللہ کے ملائک دماغ کے اوپر ہجوم کرتے ہیں اور دماغ کو وہ سطح پر لے جاتے ہیں کہ جو اللہ ہی فقط لے جا سکتا ہے۔ اس نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خوبیاں اچھوں میں ہیں، جو خوبیاں رسولوں میں ہیں، جو خوبیاں آلے رسول میں ہیں، جو خوبیاں ائمہ میں ہیں، وہاں سے جنم لیتی ہیں۔ یہ اگر ہمارے لیے حجت ہے، یہ اگر ہمارے واسطے نمونہ ہے، تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ جنگ لڑنے میں فقط نہیں ہے، اس سے بڑھ کر مشکل جنگ انسان اپنے داخل میں لڑتا ہے۔ ہماری جو جہاد اکبر کی بات ہے وہ جہاد اصغر سے بہت زیادہ بڑی ہے، جو جہاد اکبر بڑا کر لے گا وہ جہاد اصغر بھی اچھا کر لے گا، لیکن جو جہاد اکبر نہیں کرے گا وہ ظالم بن کر بھی نام اس کو جہاد کا دے گا۔ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ وہ ظالم بن کر بھی عنوان جہاد کا ہی لگائے گا۔ نہیں ہے کیا ہمارے درمیان ایسے لوگ جو جہاد کا نام لے کر ظلم کر رہے ہیں لوگوں پر، نہتوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، آبادیوں کی آبادیاں انہوں نے تباہی میں ڈال دی، لیکن حس نہیں ہے، نام جہاد کا ہے، کام شیطان کا ہے۔ کیوں؟ کہ جہاد اکبر نہیں کیا، نفس کا جہاد نہیں کیا، ان کو کسی نے بتایا نہیں، ان کے لیے صحیح ماڈل نہیں تھے، صحیح نمونے نہیں تھے۔ اب آپ بتلائیے کیا ہمارے پاس صحیح ماڈل اور صحیح نمونے نہیں ہیں؟ بولیں کہ کیا ہمارے پاس صحیح نمونے نہیں ہیں؟ ہم سے بہتر نمونے کسی کے پاس ہیں؟ تو روح کو آباد کرنے کے راستے مولا نے کتنے بتلائے، سلونی سلونی قبلان تفقیدونی، پوچھ لو مجھ سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، میں آسمان کے راستوں کو دنیا کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں، میں غیب کے راستوں کو ظاہر راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ وہ راستے جس کے بارے میں خود کہتے ہیں وہ لوگ جو تقوی والے ہوتے ہیں، وہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بدن تو دنیا میں عمل کرتے ہیں، جن کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں، جس کی روحیں جنت کی کیفیت دنیا میں رہتے ہوئے پالیں، وہ لوگ کتنے سکون والے، کتنے آرام والے، اور نہ وہ سکون ان تک محدود رہے گا، وہ سکون پھیلتے 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 دوسرے مومنین کے قلوب تک پہنچ جائے گا۔ انزل سکینت علی قلوب المومنین لیزدادوا ایمانا بعد ایمانہم، یہ قرآن کی آیت، تاکہ قلوب مومنین پر سکون طاری ہو، جس کے نتیجے میں ان کے ایمان میں جو پہلے ایمان تھا اس پر اور اضافہ کیا جائے، ایمان کی دولت اللہ کی طرف سے ان کے ذریعے سے سرازیر ہوتی جاتی ہے، لینے والا لے لیتا ہے، نہیں لینے والا، کیونکہ انسان کو جو چیز کی اہمیت نہیں ہوتی اس کو نہیں قبول کرتا۔ مثال میں غلط دے رہا ہوں لیکن بچوں کو واضح کرنے کے لیے، گدھے کو زعفران کی کیا قدر، بچوں کے لیے اگر ہم کوئی اعلی ایمان کی چیز کو ترک کر کر اس کے مقابل میں، یہ تو ہدایت کو گمراہی کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ آیت قرآنی وشترل زلالت بالہدا، یہ تو گمراہی کو ہدایت کے عوض خرید لیتے ہیں، دنیا کی روش کو قبول کر لیتے ہیں۔ قرآن میں ایسی کتنی آیتیں ہیں جو گزشتہ قوموں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى، اے رسول یہ یہود اور نصارى تم سے ہرگز ہرگز کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے مگر یہ کہ تم ان کی زندگی، ان کے دین کے طریقوں پر جو انہوں نے اختیار کر لیا ہے تم اس کو فالو نہ کرو، حتی تتبع فالو نہ کرو ان کے اختیار کردہ طریقوں کو کہ جو انہوں نے اپنی دین کے نام پر لے لیا ہے، کبھی راضی نہیں ہوں گے، لن ترضى، ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہود اور نصارہ جب تک کہ تم ان کو فالو نہ کر لو۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ ہی کی ہدایت ہے کہ جو حقیقی ہدایت ہے، ولئن اتبعت اہواءہم، اے رسول اگر تم ان کی خواہشوں کی اتباع کر دو گے، اس کے بعد جو اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے، تو جان لو ما لکا من اللہ من ولی ولا نصیر، آخر کا حصہ بول رہا ہوں، تمہارے پاس اللہ کے مقابل میں نہ کوئی سرپرست ہوگا اے رسول اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ یہ رسول سے کہا جا رہا ہے، یہ رسول سے کہا جا رہا ہے، توجہ کا محتاج، رسول سے کہا جا رہا ہے، رسول اگر تم اتباع کر لو ان کی خواہشات کی کہ جو وہ بعنوان دین رائج کر چکے ہیں، تو تم یاد رکھ لینا کہ تم کو اللہ کے سامنے کوئی مددگار اور سرپرست ملنے والا نہیں ہے۔ اور ایک آیت، جب لوگ کہتے تھے کہ رسول نے اس کو اللہ کی نام پر نسبت دے کر قرآن کو خود بنا کر پیش کر رہے ہیں اپنی مرضی سے، آیت آ رہی ہے رسول جان لے وہ لوگ کہ اگر تم کوئی بھی چیز کو ہمارے نام پر قرآن کی شکل میں پیش کرتے تو رسول کو ان کے سیدھے ہاتھ سے پکڑا جاتا اور ان کے گردن کی رگوں کو کاٹ دیا جاتا۔ یہ رحمت للعالمین کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، ثم قطعنا منہ الوتین، اور رسول کی گردن کاٹ دی جاتی اگر کوئی چیز ہمارے پر غلط طریقے سے نسبت دے دیتے ہوتے. اب آپ بتلائیے کہ اگر ہم کو غلط آیتوں کے معنی دیے جائیں گے اور ہم اس کو لیتے جائیں گے, اور اگر رسول نے کوئی چیز غلط کی تو اتنی بڑی سزا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, ہم قرآن کا غلط معنی کر کر اگر کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری گردن بچے گی یا کٹے گی؟ ہماری گردن بچے گی یا کٹے گی؟ قرآن میں ایسی کئی آیتیں کہ جو بتلاتی ہیں کہ جو لوگ آیات کو چھپاتے ہیں, ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا, یہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں اور اس کا سستا سودا کر دیتے ہیں, یہ لوگ سوائے اس کے کہ اپنے پیٹ میں آگ بھر لیتے ہیں, سوائے اس کے کہ اپنے پیٹ میں آگ بھر لیتے ہیں اور روز قیامت اللہ ان سے گفتگو نہیں کرے گا اور نہ ہی روز قیامت ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے عذاب علیم ہوگا. یہ قرآن کی آیت. کیا ہوگا؟ وہ لوگ کہ جو آیات کو چھپاتے ہیں اور اس کا سستا سودا کر دیتے ہیں, مطلب اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اس کا حقیقی مطلب ادا نہیں ہوتا, یعنی اتنا بڑا جرم کرتے ہیں کہ جو آیت صحیح نازل ہوئی بالحق انزل نہ ہوا بالحق نزل, کہ ہم نے اس آیت کو جبرائیل کے ذریعے سے آیتوں کو حق کے ذریعے سے نازل کیا اور وہ حق کے ذریعے سے نازل ہوئی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم یقیناً 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 اس ذکر کو نازل کیے ہیں اور یقیناً 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 ہم اس کے محافظ رہیں گے. یہ سب یقین یقین یقین, لا ریب فی, کوئی شک نہیں اس میں. اس کو اب شک میں لا دیا جا رہا ہے. کیوں؟ کہ ہم یا چھپا رہے ہیں یا مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں, اور مال و دولت کے لیے دنیاوی ہم یہ آیات کو مانا کر رہے ہیں. وہ یشترون بھی سمنن خلیلا, پیسے کے لیے ان آیات کو بیچ رہے ہیں. ان کا ہوگا کیا؟ وہ یہی ہوگا کہ جو ہے یہ پیٹ میں نار بھر رہے ہیں اور اللہ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا, نہ ہی ان کو پاک کرے گا. یہ ایسی گندگی ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ پاک کرنے سے انکار کر رہا ہے. شفاعت نصیب, مطلب یہ ہے کہ شفاعت نصیب نہیں ہوگی, کیونکہ پورا وہ کام جو رسول اور آل رسول نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر, اپنے سروں کو کٹا کر, اپنے بچوں کو کٹا کر بچائی تھی, تم نے اس کا سستا سودا کر دیا. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. بڑی عجیب منزل سے ہم گزر رہے ہیں یہ آج کا ہمارا دور. ہر چیز روشن ہو رہی ہے, ہر چیز واضح ہو رہی ہے. قرآن تبیان لکل شیء ہے, ولا رجب ولا یابس الا فی کتاب مبین ہے. ہر چیز کا کھلا روشن بیان, نہ کوئی خشک چیز ہے نہ کوئی تر چیز ہے, مگر یہ کتاب مبین میں موجود ہے. یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی گمراہی اتنی پھیل چکی ہے کہ ہدایت کے دور دور چراغ نظر نہیں آ رہے ہیں. دنیا میں لوگوں کو چراغ دکھانے والے موجود نہیں ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں, ان سے سبق لے کر کہ جس کو اللہ نے پاک کیا تھا, جیسے کہ پاک کرنے کا حق تھا, وہ لے کر ہم اپنی تطہیر کر کر علوم کے وہ خزائن کو کہ جو تقوی کے نتیجے میں اللہ انسانوں کو دیتا ہے, اس کو لے کر لوگوں کی رہنمائی کریں گے, اگر اپنے قول سے اور فعل سے. قول کافی نہیں ہوگا, زبان سے کوئی ہدایت نہیں ہوتی, فیل سے ہونی پڑتی ہے. امام صادق کا قول ہے, کہتے ہیں لوگوں کو بلاؤ, کونو دعاۃ الناس بغیر السنتکم, تم لوگوں کو حق کی طرف بلاؤ بغیر اپنی زبان کھولے. یعنی تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے, تمہارے کردار کو دیکھ کر لوگ بولیں کہ یہ شخصیت ہوتی ہے, یہ اللہ والا ہوتا ہے, نہ یہ کہ تم کو دیکھنے کے بعد لوگ کہیں کہ یہ کیسا اللہ والا ہے. ہم سب اللہ والے بن سکتے ہیں، ہم سب شیطان والے بن سکتے ہیں۔ شیطان کا راستہ نیچے جاتا ہے، اللہ کا راستہ اوپر جاتا ہے۔ اوپر جانے کے لیے آپ کو یقین ہونا پڑتا ہے، کیونکہ ارادے کے ساتھ آدمی اوپر جاتا ہے، نیچے جانے کے لیے غفلت کافی ہے۔ توجہ کا محتاج ہو، کوئی بھی غلطی سے جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ غلطی سے جہنم میں جا سکتے ہیں، ٹھوکر لگ گئی غلط راستے پر تھے تو گئے کیوں تھے غلط راستے پر؟ ہدایت کے راستے پر ٹھوکر رکھتی تو اللہ اٹھا لیتا۔ جا کے ٹھوکر کھائے نہیں کھائے، گمراہی کے راستے پر کھائے، اس کے بعد گر گئے اور لڑکتے گئے، نیچے پہنچ گئے، اٹھ کر دیکھا تو جہنم نظر آیا تو بولے یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو جہنم کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ کہا یہ نیچے والا راستہ ہے، کوئی ایسی غلطی جنت میں جا کر نہیں کرے گا۔ مولا اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کو اس کی جنت کے تعلق سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو گر جائیں گے تو بہت جلدی نیچے چلے جائیں گے، لیکن اوپر جانے کا ہر راستہ، ہر قدم کوشش کا ہوگا۔ کوشش کے لیے تیار ہیں یا ہم نہیں ہیں؟ اگر کوشش کے لیے تیار نہیں ہیں، آخرت کا ہم نے ارادہ نہیں کیا ہے، اس کے لیے ویسی کوشش نہیں کی ہے، تو ہم کو دنیا کی کچھ چیزیں اللہ عطا کر دے گا، اس کے بعد ہم کو کچھ نہیں ملے گا۔ من اراد الاخرت وسع لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ وہ لوگ جو آخرت کا ارادہ کرتے ہیں اور ویسے کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کوشش کرنے کا حق ہے۔ اب جس نے کوشش کی، اگر اس کو پتا لگانا ہے کہ کیسے کوشش ہوتی ہے، تو رسول اور آل رسول کی کوشش کو دیکھ لیں۔ آخرت کے لیے کوشش کیسی ہوتی ہے اگر دیکھنا ہو، تو رسول اور آل رسول کی کوششوں کو دیکھ لیں۔ وسع لها سعیها، وہ کوشش ایسی کری کیا کہ جیسے کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اولئک کان سعیہم مشکورا، ان کی کوشش کو شکر کے ساتھ، گریٹیٹیوڈ کے ساتھ قبول کر لیا جائے گا۔ کیا بڑا کام کر کے، فرشتوں کی گونج ہوگی کہ یہ ایک عظیم فرد آیا ہے۔ فرشتوں کی گونج ہوگی کہ یہ ایک جو اللہ کے لیے زندہ رہتا ہے اور اللہ کے لیے مرتا ہے، اس کو فرشتے عظیم کہتے ہیں۔ دنیا میں اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، ہم دنیا کے لیے جیئیں گے تو دنیا کے تالیوں کی گونج ہمیں پسند آئے گی، اور آخرت کے لیے جیئیں گے تو اللہ کی مرضی اور رضایت ہم کو پسند آنے لگے گی۔ جیسا ہم کو اللہ کی مرضی پسند آنے لگے گی اور اس کی شیرینی نظر آئے گی، تو لوگوں کو جو لذت بدنی چیزوں میں نہیں ملتی، ہم کو الہی اور عبادت میں ملنے لگیں گی۔ اب آپ غور کریں، یہ رات رات بھر کی عبادت علی کیوں کیا کرتے تھے؟ مشقت بدنی، لذت روحی۔ جب تک کہ روح کو عبادت کی لذت کا احساس نہ ہو، جب تک عبادت صحیح نہیں ہوتی۔ انہا لکبیرتن الا علی الخاشعین، قرآن کی آیت ہے۔ نماز بہت ہی گراں ہے مگر ان کے لیے کہ جن کی روحوں نے اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ لیا، جن کی روحوں نے، خاشعین کا مطلب ہے خضوع کہتے ہیں بدن سے جھکنے کو، خشوع کہتے ہیں روح سے جھکنے کو۔ جو لوگ اپنی روح کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں، سوائے ان کے عبادت کرنا، نماز پڑھنا بہت ہی مشکل چیز ہے۔ انہا لکبیرتن، کٹھن چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت گراں چیز ہے۔ تو عبادت کو بھی گرانی سے نکال کر لذت میں تبدیل کر لینا، یہ بھی یومنون بالغیب کا نتیجہ ہے کہ جو اللہ کو اپنے اطراف گھیرے میں دیکھتے ہوں اور اللہ کے علاوہ کوئی وجود کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہوں، جو اللہ سے مستقل نظر آئے، جب یہ فقط اللہ اللہ ہو جاتا ہے تو ویسے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو بندہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، ورنہ اللہ کسی کو یوں ہی غلام نہیں بناتا، یہ اعزاز ہے۔ للہ عزت و جمیع، صلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ بندگی کی صفت کسی کے نام سے اگر اللہ جوڑ دیتا ہے تو وہ عزت ہے۔ قرآن میں آپ جا جا کر دیکھیے، جہاں جہاں پر اللہ نے کسی کو اپنا بندہ کہا ہے جا کر دیکھ لیجیے، سوائے ان کے کہ جو اپنے آپ کو کامل طور پر اللہ کی طرف نہ لائے ہوں اور ہر دنیاوی مقابلے کی قوت، چاہے وہ فرعون کی ہو، نمرود کی ہو، اپنے دور کے جتنے بھی تواغیت ہیں، تاغوت ہیں، ان کی ہو، جب تک ان سے انہوں نے ٹکراؤ نہیں لیا اور اپنے آپ کو ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے آمادہ نہیں کیا، اللہ نے اس انسان کو عبد نہیں کیا، نہیں کہا اللہ نے اس کو عبد۔ بندگی سب سے بڑا شرف ہے، اور بندگی نہیں ہونا سب سے بڑی رسوائی ہے، یہ ہمارا جوان سمجھ لے۔ رسوا ہونے کے لیے ہزار لوگوں کو ہم کو برا کہنا ضروری نہیں ہے، ایک اللہ اگر ہم کو بندہ نہیں ماننے کو تیار ہے ہماری کافی رسوائی ہو چکی۔ یہ دنیا کو دیکھنے سے بہتر ہے اللہ کو دیکھو، اور ان لوگوں کو دیکھو کہ جنہوں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ آپ مجھے پوری تاریخ بشریت میں بتلا دیجئے کہ کس نے جو اللہ کو نہیں دیکھا کیا اعلیٰ کام کر کر چلا گیا، کیا اعلیٰ کام کر کر چلا گیا بتلا دیجئے۔ سوشل لیول کے اوپر کوئی بھی آدمی، کوئی بھی فرد سوشل لیول پر، سوشل لیول پر کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا ہو کہ جو لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فائدہ مند رہے۔ 100 سال پہلے کی تاریخ لے لیں، لگ بھگ 1970 میں کمیونسٹ ریولیوشن آیا، اس کے بعد جو قتل و غارت گری شروع ہوئی ہے آپ دیکھتے جائیے، 70 سال کے اندر فولڈ ہو گیا بہت ہنگامے کے ساتھ۔ جو فکر پیش کی گئی تھی ٹوٹل میٹیریلزم کی بیسس پر، مادیت کی بیسس پر، اس کی شیلف لائف 75 ایئرز بھی نہیں رہی، اس کا اختتام ہو گیا۔ یہ کیسا دین ہے جو شروع آدم سے ہوا، نوح، ابراہیم، ابراہیم کا سلسلہ، موسیٰ، عیسیٰ، رسول، آخر تک۔ اس پیام کی پیورٹی پہ آپ نظر کرتے جائیے۔ میں نے اشارہ کیا تھا کہ اللہ نے شہد بنوایا مکھی کو وہی دے کر تو وہ سڑتا نہیں ہے، جب مادی چیز نہ سڑے جو اللہ چاہے تو وہ مانوی چیز کیا سڑے گی جس کا پر اللہ کو پورا احاطہ ہے۔ مادی چیز تو ہمارے ہاتھوں آتی ہے، وہ تو حفاظت میں رکھا ہوا ہے، اس کو کون کر سکتا ہے؟ انا نحنو نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن کی ہدایت ہمارے پاس موجود ہے۔ میں نے ابھی تک یہ 6 مجالس میں مشکل سے 4 سطروں کی گفتگو کی ہے قرآن کے، قرآن کے 4 سطروں کی شاید گفتگو کی ہوگی، کیا کیا خدا کہہ رہا ہے اور کیا کیا خدا دے رہا ہے۔ اب لگا لیجئے، اگر خدا کے کلمات کو تمام کے تمام دریا بعنوان سیاہی استعمال کر لیے جائیں تو اللہ کے کلمات کو مکمل نہیں کریں گے، آیتیں قرآنی ہیں۔ یہ کیفیت ہے اللہ کے پیام کی، اور ایسے اترتی ہے دلوں میں جیسے ٹھنڈا پانی، گوارا پانی انسان کو جو بہت زیادہ پیاسا ہے اس کے منہ میں جا کر پیٹ میں جو خشک ہو چکا ہے اس میں ٹھنڈک کا اثر چھوڑ دیتا ہے۔ بہت زیادہ پیاس کے بعد اگر آپ کو ٹھنڈا پانی ملے جہاں پر پیٹ میں بھی اب پانی نہیں رہا ہو تو وہ ٹھنڈک ٹھنڈے پانی کی آپ کے پیٹ تک سرایت کر جاتی ہے۔ یہ اللہ کا پیام پاک دلوں کے روح کو ایسا پکڑ لیتا ہے، تھام لیتا ہے کہ وہ اس کے اسیر ہو جاتے ہیں، اس کلام کے اسیر ہو کر، کلام کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے، اس کے اسیر ہو جاتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا کرنے لگتے ہیں۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ یہ پورا پیام جو رسول نے دیا خاتم الانبیاء والمرسلین ہونے کے بعد، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں اس کو پوری طریقے سے ہضم کرنے کی گنجائش نہیں تھی، لوگ اس کو اپنانے کی کوشش اپنے تئیں کرتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ اس کو 90%، کچھ 80%، لیکن اکثریت کے پاس وہ حوصلہ نہیں تھا۔ مادی دولت جب فتوحات اسلامی کے ذریعے سے آنے لگی تو اچھے اچھوں کا ایمان ختم ہو گیا۔ طلحہ و زبیر کے جو رسول کے ساتھ جنگ احد میں ٹکے رہے، دولت کے اتنے انبار انہوں نے جمع کر لیے تھے کہ جب مولا کی خلافت آئی تو ان کو یہ رہا کہ امام نے کہہ دیا ہے کہ جو دولت تم نے غلط اکٹھا کی ہے میں وہ لے لوں گا، وہ کنیزیں جو تم نے خریدی تھی میں وہ واپس لے کر اس کا جس کا حق وہ بنتا ہے پہنچا دوں گا۔ تو یہ مولا کے مخالفت کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمارے ہی کنیزیں اور گھوڑے نہ چھین لیے جائیں۔ اللہ سے محبت میں اگر کسی کے گھوڑے چھین لیے جائیں، کسی کی کنیزیں چھین لیے جائیں، تو اگر اللہ کی محبت ہو تو وہ ہیچ ہے، بلکہ جان لے لی جائے تو بھی ہیچ ہے۔ وہ کدھر مادیت پر اتنا زیادہ اس کا مزہ لینے کا، انسانوں میں جو رسول کے بعد رسول کے ساتھ بھی تھے ان میں اتنی لالچ آ گئی تھی، تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ رسول کو قریب سے نہ دیکھے ہوں، رسول کا کردار اتنی قریب سے نہ دیکھے ہوں، تو مادیت ان پر کیسے اثر کی گئی ہو، ان پر کیسے اثر کی گئی۔ اتنا شدید اثر ہوا کہ کچھ مدت کے بعد خود مولا اپنے دور میں 25 سال کے بعد ایک خطبے میں کہتے ہیں تم نے اسلام کو الٹا پہن لیا ہے، الٹ کر پہن لیا ہے، اتنا آسانی سے دین ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ مثال جو ملتی ہے ایمان کی، ایمان ایک پھول کی پتی سے زیادہ حساس چیز ہے۔ آپ پھول کی پتی کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دیجئے، دبائیے بھی مت، اس پر نشان چھوٹ جاتا ہے، آپ کی انگلی کے نشان، پریشر بھی آپ نے نہیں کیا، دبایا بھی نہیں، لیکن یوں پکڑا اور وہاں پر اس پر نشان آ جائے گا۔ پھول کی کوئی پتی، گلاب کی پتی کو لے کر دیکھ لیجئے، ایمان اس سے زیادہ نازک چیز کا نام ہے۔ کیوں؟ وہ پاک ترین ذات سے مربوط ہے، کرپشن وہاں پر گنجائش ہی نہیں رکھتا۔ یہ کوئی الیکٹریسٹی نہیں ہے کہ جس کو آپ کاپر سے بھی بھیج لو، ایلومینیم سے بھی بھیج لو اور دوسروں کے ذریعے سے بھیجو، تھوڑی سی ہیٹ زیادہ ہو جائے گی، یہاں پر وہاں ویسا کام نہیں ہوتا۔ پیورٹی 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 پیورٹی، جب تک کہ وہ اخلاص نہیں آیا اللہ کا کام آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ اسی اخلاص کی حفاظت حسین کرنے نکلے ہیں، اسی اخلاص کی حفاظت حسین کرنے نکلے ہیں۔ حسین کو کوئی اور خواہش ہی نہیں تھی۔ کل کی مجلس میں میں نے اشارہ کیا تھا کہ جب عبداللہ ابن جعفر آتے ہیں اور امان نامہ لے کر آتے ہیں مدینے کے والی سے اور کہتے ہیں کہ یہ امان نامہ ہے، امام نکل چکے ہیں مکے سے، مکے کا سے جو کوفے کو راستہ جاتا ہے کچھ حد تک مدینے سے قریب ہوتا ہے، زیادہ قریب نہیں، کچھ حد تک، تو وہاں پر وہ آ کر ملتے ہیں اور کہتے ہیں یہ امان نامہ ہے، اگر آپ چاہیں تو مدینے واپس آ سکتے ہیں۔ امام کا یہی قول ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے نانا کو رات میں خواب میں دیکھا ہے، میں نہیں آؤں گا، میرے نانا چاہتے ہیں کہ میں یہ حرکت کو ادامہ دوں، میں یہ حرکت کو کنٹینیو کروں۔ وہ واپس چلے جاتے ہیں کہ امام چاہتے ہیں کہ کوئی مدینے میں رہے جو وہاں کی اطلاع امام تک پہنچاتا رہے۔ راستے تمام جو گفتگو ہوتی ہے خطبوں میں موجود ہے، خطبوں میں موجود ہے۔ ایک ہی چیز جو امام حسین کو موو کر رہی تھی، ان کو حرکت دے رہی تھی، وہ خدا کے دین کی پاسبانی اور خدا کے دین کی پیورٹی۔ کیونکہ دین کے نام پر اتنی چیزوں کو لا دیا گیا تھا، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیا گیا تھا کہ اب دین صاف طور پر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس حد تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی نشانی امام حسین کے ساتھ 72 کا جمع ہونا ہے، یعنی 72 کو اس جگہ پر دین سمجھ میں آیا اس ہزاروں کے لشکر میں، کہ جو جان اور جس کو سمجھ میں آ گیا، صدر صد سمجھ میں آ گیا، اس کو کوئی شک ہی نہیں رہا، خود بخود امام حسین کی طرف آ گیا، چاہے وہ زہر خین ہو، چاہے وہ حر ہو جس کا تذکرہ ابتدائی مجالس میں ہو چکا ہے، چاہے وہ جو بھی ہو جس کو 100% یقین تھا، تو کربلا ایک طریقے سے ایمان کا لٹمس ٹیسٹ بن جاتا ہے، ٹیسٹ بن جاتا ہے اخلاص والوں کا اور اخلاص نہیں رکھنے والوں کا. ایسا نہیں تھا کہ طرف میں دشمنوں میں سب کے سب وہ ایک لیول پہ تھے، کچھ ایسے بھی تھے کہ جب تمام اصحاب شہید ہو گئے، بنی ہاشم کے تمام لوگ شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، عباس بھی شہید ہو گئے، امام اشقیا کی طرف رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا میں رسول کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میں علی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں بنت رسول فاطمۃ الزہرا کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں نے تمہارے پاس کسی کے خلاف کوئی ایسی حرکت کی ہے کہ جس کی سزا تم مجھے دے رہے ہو؟ حسین کوفے میں دوران خلافت حضرت علی زندگی کر چکے تھے، لوگوں نے حسین کے اخلاق کو دیکھا تھا، کیا اس وقت حمام نے کسی کا کوئی حق مارا تھا؟ کوئی بھی حق مارا نہیں گیا تھا، تو پھر مجھے قتل کیوں کرنا چاہ رہے ہو؟ سب قتل ہو چکے، حسین کو اپنی جان کی نہیں پڑی ہے، حسین کو اخلاص میں دعوت کی پڑی ہے. جب اخلاص ہو جاتا ہے تو اپنی زندگی پر نظر نہیں کی جا سکتی، دوسرے کی گمراہی کی اور نظر کی جاتی ہے. حسین کو وہاں پر اپنی زندگی کی نہیں لگی تھی، دوسرے کی گمراہی کی لگی تھی، اس لیے اعلان کیا کہ کیوں تم یہ کر رہے ہو، کیوں یہ بڑا گناہ اپنے سر پر باندھ رہے ہو. یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ ایمان کا ظہور ہوتا ہے، یہ جب اعلان ہوتا ہے، سامنے قرآن ہوتی ہے، حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو میری نصرت کرے، حل من مغیث یغیثنی، کیا کوئی ہے جو میری امداد کے لیے آئے، کیا کوئی ہے جو ان حرم کی، ان قیاموں کی، ان کی حفاظت کرے، ان بیبیوں کی حفاظت کرے. یہ اعلان امام کرتے ہیں، خیمگاہ سے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے، حسین خاموش کراتے ہیں بیبیوں کو، خاموش کراتے ہیں بیبیوں کو، لیکن ایک آواز ایسی ہے کہ جو رکتی نہیں ہے، ایک آواز ایسی ہے جو رکتی نہیں ہے. امام متوجہ ہو جاتے ہیں، پلٹ کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اصغر کو مجھے دے دو، علی اصغر کو مجھے دے دو. اصغر رو رہے ہیں، رونا رک نہیں رہا ہے. امام ہاتھوں پر ششماہے کو لے کر آتے ہیں، اشقیا کے سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے پانی نہیں دیتے تو نہ دینا، اگر تم مجھے قصوروار سمجھتے ہو تو مجھے قصوروار سمجھ لینا، لیکن یہ بچے کا کیا قصور ہے، اس کو کیوں نہیں سیراب کرتے؟ جواب حسین کو پانی کی شکل میں نہیں ملتا، تیر کی شکل میں ملتا ہے. بچہ بابا کے ہاتھوں پر منقلب ہو جاتا ہے، نہر ہو جاتا ہے، خون کا فوارہ بلند ہوتا ہے. امام خون کو لیتے ہیں،
آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، کہتے ہیں یا الہی، اے اللہ اگر تو اس گناہ کا گواہ نہ ہوتا تو میں اس چیز پر صبر نہیں کر سکتا، بچے کا گلا چھت گیا، حسین کو اپنا اللہ یاد آ گیا، اس حد تک کون اللہ والا ہو سکتا ہے؟ پلٹتے ہیں اور اپنے شمشیر کے غلاف سے چھوٹی سی قبر کھود کر ننھے سے علی اصغر کو دفن کر دیتے ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.